الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں, یعنی اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو خاوند کے بارے میں, اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو, نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر, اور اگر ان بیویوں کی کچھ اولاد ہو, خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے, تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا. لیکن ہر صورت میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد جو اس کی وصیت کر جائیں, یا قرض اگر ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گی, اور بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ, خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہو, کہ چوتھائی سب میں برابر بٹ جائے گا. اگر تمہاری کچھ اولاد نہ ہو, نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر, اور اگر تمہاری کچھ اولاد تو صورت میں ان کو حق ایک ہو یا کئی, تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا. تو یہ دو صورتیں ہوئیں, اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا. لیکن یہ میراث وصیت کی قدر مال نکالنے کے بعد, کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ, یا قرض اگر ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گی. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ یہ ابھی آیات میراث شروع ہیں, اور میراث سے بہت گہرا علم ہے, اور لوگوں کے پتہ نہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, وہ میراث کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں کافی مطلب یعنی صفوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر صرف ایک رکوع میں اتنا کچھ مطلب یعنی وہ آ گیا, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اس سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ ظاہر سامنے کیے جا سکتے ہیں. اس میں پہلے جو بیان ہوا ہے میاں بیوی کے حصہ ہے, جیسے کہ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, یعنی جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں, اس کا مطلب یعنی وہ جو ہے نا وہ شوہر زندہ ہے اور بیوی فوت ہو گئی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جیسے کہ اوپر بتایا گیا کہ میراث کی دو قسمیں ہیں, ایک ذوی الفروض, مطلب ایک تو پہلے بات ہوئی نا کہ ذوی الفروض اور اسبات, یعنی ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے قرآن پاک میں موجود ہے, بتائے گئے ہیں. ان حصوں کا مطلب یہ پروپورشنز, یا مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی جز, ایک بٹا آٹھ, ایک بٹا دو, ایک بٹا تین, جو بھی ہے مطلب, تو اس کو ہم فرائض کہتے ہیں, اور ان حصے والوں کو ذوی الفروض کہتے ہیں. جبکہ دوسری صورت میں جب بالکل ذوی الفروض کو اپنے اپنے سے دیے جائیں, تو کل سے جو باقی رہتا ہے, کل سے جو باقی رہتا ہے, مثال کے طور پر ایک بٹا دو نکال لو, ایک بٹا تین نکال لو, تو جو باقی بچتا ہے, ہاں جی, تو وہ جو ہے وہ عصبات کو ملے گا. عصبہ عصبہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو جن کو ذوالفروض میں ایسا نہیں ملتا. اور اس میں پھر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہائرارکی ہوتی ہے کہ کون سا کتنا قریب ہے. مثلا بیٹا بیٹی زیادہ قریب ہے. اچھا دوسرے پہلے میرے خیال میں اس طرح کہتے ہیں اولاد جس قسم کا بھی ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے. پھر باپ اور جو ہے نا مطلب ہے کہ جو مزید اجداد ہیں وہ پھر قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد حواشی ہیں. حواشی ان کو کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ماں باپ کے اولاد ہیں, یعنی اپنے ماں باپ کے جو یعنی اولاد ہیں وہ حواشی کہلاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ اصلی بھی ہو, حقیقی بھی ہو سکتے, اللاتی بھی ہو سکتے. اخیافی نہیں, اخیافی جو ہوتے ہیں وہ جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں بہن بھائی, ان کا حصہ ذوالفروض میں شامل ہے. ان کا حصہ ذوالفروض میں شامل ہے. اور جو حقیقی بہن بھائی ہیں, حقیقی بھائی جو ہیں یعنی بہن بھائی وہ اور اللاتی بہن بھائی یہ جو ہے نا اس میں شامل ہے, عصبات میں شامل ہے. تو پھر حقیقی بھائیوں کی جو اولاد ہیں مطلب وہ ان کا وہ بھی مطلب عصبات میں شامل ہیں, اور اللاتی بھائیوں کا جو اولاد ہے وہ بھی شامل ہے. مطلب پھر اس کے بعد وہ جو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں چچا کی اولاد, ہاں جی, پھر ان کی اولاد, پھر اس کے بعد اس طریقے سے مطلب چچا اور چچا کی اولاد, پھر اس کے بعد اللاتی چچا اور چچا کی اولاد, پھر اس کے بعد دادا کے بھائی اور اس کے اولاد, پھر اس کے بعد دادا کے اللاتی بھائی اور اس کے اولاد. اس طریقے سے یہ قریب قربت کا رشتہ ہے. پھر ان میں سے جو ظاہر مطلب ہے کہ جیسے بھائی بہن بھائی قریب ہیں اور بہن بھائی اور بھائی کے اولاد جو ہے نا اس کے بعد ہے, تو اس طریقے سے ہم لوگ قربت کا ایک پورا ایک نقشہ بنا سکتے ہیں. اس کو ہم نے نام دیا ہے عصبات کا شجرہ. عصبات کا شجرہ, شجرہ عصبات. جیسے ہم شجرے لکھتے ہیں نا, تو اس طرح یہ شجرہ مطلب بن سکتا ہے. اور یہ اگر کوئی طریقہ سیکھ لے تو پانچ منٹ میں انسان خود بنا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کتابوں میں اس پر کافی تفصیل سے لکھا گیا تھا, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو ایک ٹری کے صورت میں دے کے کافی آسان کر دیا کہ اصول معلوم ہو تو پانچ منٹ میں انسان اپنا ٹری خود بنا سکتا ہے. ہاں جی, تو ایک طریقہ ہوتا ہے ڈسکرپٹو اور ایک ہوتا ہے گرافیکل. تو ڈسکرپٹو میتھڈ میں بہت تفصیل ہے ہوتا ہے, مطلب وہ یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا, وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے پہلے وقتوں میں مطلب جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں میراث بہت زیادہ مشکل ہے, میراث کا علم بہت زیادہ مشکل ہے. مشکل کیوں تھا کہ ہر چیز کو یاد رکھا جاتا تھا, ہر چیز کو یاد رکھا جاتا تھا. الحمدللہ ہمارے ہاں جو میراث پڑھایا جاتا ہے اس میں پہلا قانون ہمارا یہ ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں رکھنی. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنے پہ پابندی ہوتی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ دو کام بیک وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یاد بھی رکھیں اور سمجھ بھی جائیں. تو اس وجہ سے چونکہ یاد نہیں رکھا تو سمجھنا بھی چھوڑ دیتے, اور لوگ سمجھتے کہ میراث شاید بہت زیادہ مشکل ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ قواعد یاد رکھ لیں اور کتاب آپ کے پاس موجود ہے, ایک نقشہ آپ کے پاس موجود ہے, اس سے آپ دیکھ دیں. مجھے بتاؤ اگر کوئی کسی کے پاس میراث کا مسئلہ لایا ہے تو کیا ایک قانون منع ہے کہ وہ کتاب نہیں دیکھے گا یا کسی نقشے کو نہیں دیکھے گا؟ ہاں جی, ظاہر منع تو نہیں ہے نا. تو آپ اپنے سامنے لگا دیں, دارالافتاء میں لگا دیں, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ جو آئے اس نقشے کو دیکھ دے کر سوال کرتے رہے. تو اگر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے, ایک ہوتا ہے ایک چیز کو یاد رکھنا, ایک چیز کسی چیز کا یاد ہو جانا. یہ دو میں فرق ہے. استعمال کے ساتھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. آپ بار بار جب استعمال کرتے تو ابتدائی وقت میں تو آپ نقشے کو دیکھیں, پھر بعد میں نقشہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی, آپ کو نقشہ مستحضر ہو جائے گا. لیکن وہ نقشہ جو مستحضر ہو گیا وہ آپ کے استعمال سے مستحضر ہو گیا. ہاں جی, نتیجتاً وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. ہاں جی, وہ جو ہے نا مطلب آپ کو ایسا یاد ہو جائے گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے. اس صورت میں من گویا کہ تدریجن آپ کے لیے وہ علم بہت آسان ہو گیا اور عملی طور پر آسان ہو گیا. تو یہی طریقہ الحمدللہ ایک نفسیاتی گویا کا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے اس علم کو یعنی آسان الحمدللہ کر دیا گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ ہماری کتاب ہے فہم المیراث مدلل, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں, اور ساتھ ایک کتاب اور ہے آسان میراث, وہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس کو اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں, جس کی مثال میں نے آپ کو یہ مطلب چند دے دیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو بڑی بڑا جو ہے نا مطلب جو تھا تقسیم وہ ذوالفروض اسبات کا تھا. اس کے بعد ذوالفروض میں تقسیم ہے, تو اس میں ذوالفروض میں تقسیم ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں, ایک ذوالفروض نسبی اور ایک ہے ذوالفروض سببی. ذوالفروض نسبی جو ہوتے ہیں وہ خون کے لحاظ سے ہوتا ہے, یعنی جیسے ہوتا ہے مطلب بہن بھائی ہیں, اولاد ہیں, اجداد ہیں, یہ خون کے لحاظ سے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتے, یہ بس جیسے مطلب پہلے سے چلا رہے تو اسی طرح ہوگا, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن ذوالفروض سببی جو ہے وہ ایک سبب سے ہوتا ہے, اور سبب تبدیل ہو جائے تو وہ چیز بھی تبدیل ہو جائے گی. جیسے نکاح سبب ہے, تو اس وجہ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے, ذوالفروض سببی کا ہے. اگر نکاح ٹوٹ گیا تو رشتہ بھی ٹوٹ گیا, میراث بھی ختم. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تو ان کا جو ابھی ذوالفروض جو جن کا حصہ ابھی بتایا گیا جا رہا ہے یہ ذوالفروض سببی ہے, کیونکہ میاں بیوی کا حصہ ہے نا. اگر میت مرد ہے اور اس کی اولاد موجود ہے, یا اس کی موت کے بعد اس کی اولاد موجود رہی, تو اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا, اور اگر وہ لاولد مرا ہے تو اس کی بیوی کو پھر ایک چوتھائی ملے گا. اگر میت عورت ہے اور اس کی اولاد موجود ہے, یا اس کی موت کے بعد اس کی اولاد موجود رہی, تو اس کے خاوند کو ایک چوتھائی ملے گا, اور اگر وہ لاولد مری ہے تو اس کے خاوند کو آدھا حصہ ملے گا. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں للذکر مثل حضر حسین والا قانون بالکل وہ موجود ہے, کہ چونکہ بیوی جو ہے اس مطلب خاوند کو تو مطلب جو ملتا ہے وہ یا ایک چوتھائی ملتا ہے یا آدھا ملتا ہے, صرف اولاد کی موجودگی غیر موجودگی کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اور جبکہ جو بیوی ہے تو اس کو مطلب جو ہے نا اولاد کے موجود ہونے کی صورت میں ایک بڑا چار, ایک بڑا آٹھ, اور موجود نہ ہونے کی صورت میں ایک بڑا چار. تو گویا کہ وہی مطلب والی بات ذکر میں سے سننے والی بات ہے, اس میں بھی مطلب آ جاتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ چونکہ تفصیلی باتیں ہیں, اس وجہ سے میرے خیال میں اتنے حصے کا ہی ہم آج کر لیتے ہیں, اس کا جو ہے نا ان شاء اللہ العزیز جو باقی ایسا ہے وہ کل ان شاء اللہ سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.